نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 43 سورۃ یوسف. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان. ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے سات گائے ہیں جو موٹی تازی ہیں. یأکلہن سبع اجاف, جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر, اور سات بالیاں ہیں سرسبز. وأخر یابسات, اور سات ہیں خشک. یا ایہا الملأ, اے سردارو, اے اہل دربار, افتونی فی رؤیایا, میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر بتانے والے. یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیاوی عروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انما العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. کسی انسان پر جب جیل کے دروازے بھی بند ہو جائیں اور دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی ساتھ نہ رہے, پورا معاشرہ دشمن میں بدل جائے. کیونکہ اگر ایک بھی آپ کے ساتھ ہوتا, ایک بھی بھلا انسان ہوتا, ایک بھی آپ کا خیر خواہ ہوتا, تو آپ کے لیے لڑتا کہ کیوں ایک مظلوم کو جیل میں بھیج رہے ہو؟ یہ سب خاموش ہو گئے. آپ ویسے بھی اس قوم کے فرد نہ تھے, باہر سے لائے ہوئے تھے, غلام بنا کے بیچے ہوئے تھے. ایک غلام جس کا نہ کوئی دوست ہے, نہ رشتہ دار ہے, نہ کوئی والی وارث ہے, نہ اس کا کوئی چاہنے والا ہے, بالکل بے آسرا, بے یارو مددگار. اس تنہائی کو محسوس کریں ذرا, کوئی ایک بھی پورے شہر میں اپنا نہیں, ایک بھی. اب دیکھیں کہ جب کوئی ایک بھی اپنا نہ ہو اور ایک اپنا ہو تو انسان کے لیے باقی سب کی بے رخی کیا ہو جاتی, کوئی اثر نہیں کرتی. انسان کو ایک ڈھارس ہوتی ہے, ایک تسلی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, ایک امید ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان سب نے ستایا, میں سب کی شکایت فلاں سے کروں گی. اور انسان اس کے سامنے بیٹھ کے اپنے دل کا حال کھول کے اپنا سارا غم غصہ دور کر لیتا ہے. تو جب ایک بھی نہ ہو, کوئی ایک بھی نہ ہو, تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا. اپنے آپ کو رکھیں وہاں, بھرا شہر ہے, ایک بھی اپنا نہیں, ماں باپ تو پتہ نہیں کہاں ہے, بھائی تو وہ جو خود اپنے ہاتھوں ڈال گئے تھے کنویں میں, ماں پہلے ہی فوت ہو چکی ہے, باپ بوڑھا ہے, وہ پیچھے آ نہیں سکتا, اور بھائیوں کے ہاتھوں بھی مجبور ہے, اور جیل میں ڈال کر بند کر دیا گیا. یوں لگتا ہے جیسے سارے دروازے بند ہو گئے اور یوسف علیہ السلام بھلا دیے گئے. نہ ان کا کوئی مقدمہ لڑنے والا ہے, نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے. دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالی نے ایک ایک کا بھروسہ ختم کر دیا, ایک ایک کا بھروسہ ختم. کوئی بھی دوست نہیں, قابل اعتماد شخص نہیں, مددگار نہیں, دنیا کا کوئی سہارا نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کچھ نہیں کہ جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو اب یہاں سے نکالیں, کہیں کوئی امید کی کرن نہیں. تو ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب تمام انسانی سہاروں سے, انسانی مدد سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اب پیدا کرے گا, ان کے سارے مخالفوں کو ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کر کے کہ جس کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کے ضرورت مند ہو جائیں گے اور ان کی طرف رجوع کریں گے. اب یہ ساری تدبیر اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کسی بھی طرح مدد کر سکتا ہے کہ ایک فرشتہ بھیجے اور یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے اٹھا کے آسمان پہ لے آئے. یہ ہو سکتا تھا نا, بہت آسانی سے ہو سکتا تھا, کیا مشکل ہے بھلا اس کام میں. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات جیلوں میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے قیدیوں کو یک ایک اٹھا لیا گیا یا رسے پھینک کے نکال لے گئے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اسباب کے ذریعے مدد کرتے ہیں, کیونکہ دنیا اللہ نے اسباب کی بنائی ہے. اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اور اسباب کی دنیا میں اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو لاتے ہیں. ہم ہر وقت معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں, اس کام کے لیے یہ معجزہ ہو جائے, اس کام کے لیے یہ معجزہ ہو جائے, یہ یہاں سے جلدی سے ہو جائے, یہ وہاں سے جلدی سے ہو جائے. لیکن اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ کام اسی وقت پر ہوتا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں نہیں، اور اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اور صبر ایسے حالات میں کہ جب بظاہر دنیا میں کوئی بھی چیز انسانوں کی طرف سے مدد کرنے والی انسان کے لیے نہ رہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ وقت کو خواب دکھاتا ہے. کسی اور کو بھی خواب دکھایا جا سکتا تھا، لیکن کسی اور کے خواب کی وہ اہمیت ہی نہ ہوتی جو ان کے خواب کی اہمیت ہے، یعنی بادشاہ کے خواب کی اہمیت. دوسری بات یہ کہ بادشاہ کا خواب ہے اور وہ سچا خواب ہے، اگرچہ بادشاہ کافر ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بسا اوقات کسی کافر کو اور کسی بالکل گناہگار شخص کو بھی ایک سچا خواب آ سکتا ہے. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا خواب سچا ہے وہ شخص ضرور کوئی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور پھر خواب وہ شریعت کے احکامات پہ عمل نہ بھی کرتا ہو اور دین کی طرف نہ بھی ہو، ہم اس کو بزرگ مان لیتے ہیں، ولی مان لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مان لیتے ہیں، اس میں کرامتیں سمجھنے لگتے ہیں. تو ایسا سمجھنا درست نہیں. خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی کام لینا چاہتے ہیں کسی سے، وہ کسی سے بھی لے لیتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری ایک باب باندھتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایک فاسق و فاجر انسان سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے. یعنی اگر آپ کے ہاتھوں دین کا کوئی کام ہو گیا تو مت سمجھے کہ آپ بہت بڑے نیک اور اللہ کے پسندیدہ ہی ہوں گے تو ہوا. نہیں، اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے، اور اس میں پھر وہ مثالیں بھی دیتے ہیں وہاں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بادشاہ کو خواب آتا ہے، اور خواب بالکل سچا ہے اور بہت واضح ہے، میننگ فل ہے. اور اسی قسم کے خواب جو ہوتے ہیں نا، ان کا مطلب ہوتا ہے جو کلیئر ہو، مختصر ہو اور اپنا اثر چھوڑ جائے، اور انسان کو پوری طرح یاد بھی ہو. جو خواب پوری طرح یاد نہ رہے وہ ایسے خیال ہوتے ہیں بعض اوقات. اب بادشاہ جو ہے، اگرچہ بادشاہ ہوتا ہے لیکن اس کے سارے کام درباریوں کے سر پہ ہوتے ہیں. اگر درباری حاضر نہ ہو تو اس کا دربار کیسے لگے؟ تو بہرحال درباریوں سے کہتا ہے، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو. تعبرون عبور سے ہے، پار کرنا. اب یہ جو خواب آتی ہے، یہ نہیں کہ ابھی یہ جیل میں پہنچتے ہیں تو خواب آ جاتی ہے اس کو، یہ کئی سال گزر چکے ہیں کہ خواب آ رہی ہے. وہ شخص جن کو تعبیریں بتائی تھی وہ جا چکے باہر، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. کئی سال کے بعد یہ مرحلہ پیش آتا ہے، اور یہ سارے سال مکمل ڈارکنیس کے ہیں. یوسف علیہ السلام کے صبر کا امتحان ہے، اور وہ بڑے باوقار انداز میں صبر کرتے چلے جا رہے ہیں. قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے گڑبڑ خواب ہیں، بے جوڑ، جن کی کوئی تعبیر ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی. ازغاس دغس کی جمع ہے، دعاد غین سے، اس کا معنی ہے لکڑی کا گٹھا. تو لکڑی کے گٹھے میں ہر طرح کی لکڑیاں ہوتی، کوئی چھوٹی، کوئی بڑی، کوئی موٹی، کوئی پتلی، کوئی رنگ برنگ کی. تو مراد یہ ہے کہ بے ترتیب، بے جوڑ سی چیز ہے. تو اس سے مراد پریشان خواب ہوتا ہے، یا خواب خیالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دغس الحدیث کا مطلب ہوتا ہے ملانا، بات کو ملانا، یعنی بات جوڑی توڑی ہوئی. ازغس الحالم الرؤیا، خواب کو شک سے بیان کرنا، پھر لگتا ہے کہ ایسے ہو گیا، پھر لگتا ہے ویسے ہو گیا. اور ویسے دغسا کا معنی ہوتا ہے کپڑے کو دھونا اور صاف نہ کرنا، یعنی کپڑا دھویا لیکن اس میں میل باقی ہو، یعنی ملا جلا سا، نہ دھلا ہوا لگے نہ میلا لگے، بیچ کا ہوتے ہیں نا بعض اوقات ایسے. تو احلام حلم سے ہے خواب. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خوابوں کی تعبیر جانتے بھی نہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ یہ کیا تعبیر ہوتی ہے، ہم اس علم سے ناآشنا ہیں. دنیاوی اعتبار سے ایک ترقی یافتہ قوم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتی، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، کسی یونیورسٹی میں اس کی ڈگری حاصل نہیں ہوتی انسان کو. اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ کسی کو یہ بصیرت عطا کرے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مختلف فضیلت عطا کرتا ہے نا، کسی کو دنیا کا علم دے کے اور کسی کو بصیرت دے کے، خواہ وہ ایک جماعت نہ پڑا ہوا ہو. وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے. ان دونوں سے مراد کون ہے؟ وہ جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، قید خانے کے دو ساتھی جنہوں نے حضرت یوسف سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی. وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ، اور اس کو یاد آ گیا ایک مدت کے بعد. امتن کا لفظ پیچھے میں وضاحت کر چکی ہوں، سارے معنی امتن بمانہ مدت. انا انبئکم بتأویلہ، میں بتاتا ہوں تم کو اس کی تعبیر. فَأَرْسِلُونِي، بھیجو مجھ کو. ذرا چھوڑو مجھے، ارسل یرسل ارسال کا مطلب تو چھوڑ دینا، ذرا چھوڑو مجھے، بھیجو مجھ کو، میں خواب کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں. اب اس کو یاد آ گیا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا شخص جیل میں موجود ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اب اس بتانے والے نے بھی اپنے نمبر بنانے ہیں نا. یوسف کا پیغام تو بھول گیا، اب تو یہ اپنے بادشاہ کی نگاہ میں ایک اچھا ورکر ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھاگتا ہے کہ میں معلوم کر کے آؤں. قید خانے میں پہنچتا ہے، یوسف علیہ السلام سے بات ہوتی ہے، یوسف ایہ الصدیق، یوسف اے انتہائی سچے انسان، اے راست باز انسان، صدیق نام کے ساتھ لقب بھی. یہ لقب کس نے دیا ان کو؟ انہی لوگوں نے جنہوں نے قید خانے میں ڈالا اس کہ انتہائی سچا ہے. اور کسی معاشرے کے اندر سچا ثابت ہونے کے لیے اور صدیق کہلوانے کے لیے، باکردار انسان کہلوانے کے لیے ایک لمبا عمل کا عرصہ درکار ہے. ہر راہ چلتے کو صدیق نہیں کہا جاتا. تو اس سے یوسف علیہ السلام کی پوری تصویر سامنے آ جاتی، پورا کردار سامنے آ جاتا ہے. کیا چیز تھے وہ؟ صدیق، سراپا سچائی، راست باز، بہترین معاملہ کرنے والے، دوسروں کے ساتھ نہ بد عہدی کرنے والے، نہ خیانت کرنے والے، نہ جھوٹ بولنے والے. کیونکہ صدیق میں صرف زبان سے سچ بولنا نہیں آتا، اس میں خیانت سے بچنا اور وعدے کا پورا کرنا بھی آتا ہے. اگر کوئی وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جھوٹا، وہ صدیق نہیں ہو سکتا. تو صدیق بننا سب سے مشکل کام ہے، کہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ یوسف اے سچے انسان، اور یہ سچائی کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے، صادق سے بھی اعلیٰ، مبالغے کا. وہ سورۃ النساء میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کریں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین و صدیقین. تو نبوت کے بعد یہ مقام ہے صدیقیت کا، بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہے. یوسف علیہ السلام تو خیر اللہ کے نبی بھی تھے. ایہ الصدیق، افتنا، ہمیں تعبیر بتا، ہمیں فتویٰ دے. یہاں مراد ہے سوال کا جواب دے، فتویٰ ہوتا ہے سوال کا جواب. اچھا آپ دیکھیں، ذرا سی میں صدیق پہ پھر لوٹتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یا ہم لوگوں کے اندر جو کوالٹی سب سے زیادہ ناپید ہوگی وہ سچ بولنا ہے. صدیق دوست کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور دوست بنائے جانے کے قابل بھی وہی شخص ہوتا ہے جو سچا ہو، اس لیے کہ اسی پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات مذاق میں، بعض اوقات جسٹ فار انجوائمنٹ، جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کیا جاتا. ہم جھوٹ کو کوئی برائی سمجھتے ہی نہیں، ہر چھوٹی بڑی بات پہ جھوٹ بول پڑتے ہیں. یہ ایک پرسنالٹی کا عکس ہوتا ہے کہ یہ انسان کس درجے کا ہے، کس کوالٹی کا ہے. جس شخص کے اندر جھوٹ کی عادت ہے اس شخص کا کوئی کردار نہیں، وہ ہر جگہ بکنے والا، ہر جگہ بدلنے والا، ہر جگہ وہ پینترا بدلنے والا انسان ہے نا. اور معلوم نہیں کس وقت آپ کو بھی دھوکہ دے جائے، آپ کے ساتھ بھی کس وقت فراڈ کر جائے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو جو اپنا دوست بنایا تھا، اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ صدیق قابل اعتماد تھے. یوسف ایہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. اور پھر آپ دیکھیں کہ دعوت دین کے لیے، جب آپ دین کی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی کوئی ایک زبان نہیں، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ، سیلف کنٹرڈکشن کا شکار ہیں، کبھی آپ ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری اپنی ہی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے اندر آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں آئے گا، نہ کوئی آپ کی بات مانے گا، نہ سنے گا، سننے کو بھی تیار نہیں ہوگا. اس شخص کا کوئی دین ایمان ہی نہیں. وہ کانا لا دین لمن لا امانت لہ ولا ایمان لمن لا عہد لہ. اس کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس عہد نہیں، اس کا دین ہی نہیں جس کی امانت کی پاس نہیں. اور جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتے. یعنی مبلغ بننے کے لیے سب سے بڑی بنیادی کوالٹی یہی ہے کہ انسان سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لے، ورنہ وہ کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتا. کرے گا تو فساد کرے گا، خرابی کرے گا، الٹا دین کے نقصان کا سبب بنے گا. استقامت، کمٹمنٹ بھی صدیقیت سے ہی آتی، کہ آپ نے ایک بات کی اور آپ سچے ثابت ہوئے کہ اب جان پہ بھی لے کے آپ نبھا رہے ہیں. اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا، اللہ کے ساتھ سچا ہونا، اللہ کے بندوں کے سامنے جو عہد کیا اس میں سچا ثابت ہونا. یوسف ایہ الصدیق، آج کی تبلیغ اسی لیے فائدہ نہیں دیتی کہ تبلیغ کرنے والے اس کوالٹی سے محروم ہوتے ہیں. افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمیں سات گایوں کے بارے میں جواب دو یا یاکلہن سب نجافن، جن کو ساتھ پتلی گائیں کھا رہی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پتلیوں کو موٹی کھا رہی ہوتی، لیکن یہاں الٹ ہو رہا ہے. وہ سب سنبلاتن خدن وخر یابسات، سات بالیاں سرسبز ہیں اور سات سوکھی ہیں. تو یہ کیا کنٹراسٹ ہے، سات کچھ سات کچھ. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید کہ میں ان کی طرف کوئی جواب لے کے جاؤں تو ان کو بھی پتا چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بہترین تعبیر بتاتے ہیں، کیونکہ راست باز تھے نا، سچے انسان تھے. تو خواب کی تعبیر میں شرط ہے راست باز ہونا. جو شخص جتنا سچا ہوگا اتنا ہی اس کی بصیرت جاگ اٹھے گی. جھوٹ سے پردے پڑتے ہیں نا شخصیت پہ، اندر دل پر، بصیرت پہ، بصارت پہ. تو جب جھوٹ سے انسان بچتا ہے تو اس کے جو اندر کی حس ہوتی ہے نا، وہ روشن ہونے لگتی، جاگ اٹھتی. پھر انسان بہت جلدی معاملہ فہمی کر لیتا ہے کہ کیا قصہ ہے اور اس کا مفہوم کیا بنتا ہے، کس چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے. پھر اس انسان کو وہ کچھ نظر آنے لگتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا. یوسف علیہ السلام بہترین تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں قال تزرعون سبع سنین دأبن، تم کھیتی باڑی کرو گے سات سال پے در پے. دأبن مسلسل متواتر، یعنی سات سال بڑی خوشحالی کے گزریں گے. سات موٹی گائیں یا سات سرسبز بالیاں اس بات کی تعبیر ہے. فما حسدتم، تو جو کھیتی کاٹو تم، فذروہ فی سنبلہ، تو اس کو اس کے خوشے میں ہی چھوڑ دو، سنبل میں ہی چھوڑ دو. سنبل کیا ہے یہاں؟ وہ دانا جو غلاف میں لپٹا ہوتا ہے، یعنی غلاف میں ہی دانا چھوڑ دو. یہ پریزرو کرنے کا بہترین طریقہ ہے، ایسے دانے کو گھن نہیں لگتی چاہے کتنا بھی عرصہ گزر جائے. الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا تھوڑا جو تم کھاتے ہو، یعنی جو کھانے کے لیے بس اتنا ہی تم اس کو صاف کرو، کھا لو، اور باقی ہر سال جو سات سال خوشحالی کے ہوں گے اس میں ضرورت کا غلہ استعمال کرو، باقی اس کو محفوظ کرتے جاؤ اور بالیوں میں ہی اس کے رکھے رکھو. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد سات سال بڑے شدید آئیں گے، بڑے سخت آئیں گے. یاکلنا، کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو آگے بھیجو گے ان کے لیے. یعنی ان سات سالوں میں وہ سارا غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت تھوڑا اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے. حسن تھا نا قلعہ، یعنی سٹور کر لو گے. کس لیے؟ دوبارہ کاشت کے لیے. یعنی باقی سب کھا لو گے، دوبارہ کاشت کے لیے بس کچھ بچا لو گے. کہ سات سال تو بارش نہیں ہونی تو کاشت بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے کھیتوں میں ڈالنا بیکار، کہ سارا ختم ہو جائے گا، بس اتنا بچے گا جس سے آئندہ پھر دوبارہ مزید کاشت کر سکو گے. ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد ایک ایسا سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی. غیث کہتے ہیں وہ بارش جو شدید ضرورت کے بعد نازل ہو، شدید قحط کے بعد یا محتاجی یا پیاس یا خشک سالی کے بعد جو بارش برستی ہے اس کو غیث کہتے ہیں. تو یغاث ہو، یعنی ان پہ بارش برسا کے ان کی فریاد رسی کی جائے، کیونکہ جب بارش نہیں آتی تو ہر انسان فریادیں کرتا ہے نا، یا اللہ بارش بھیج، پانی بھیج، اور بارش آ جائے گی. اچھا، یہ جو غوث اعظم ہے نا، ان کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ضرورت مند، مسکین، محتاج انسان کی مدد کرتے ہیں، ان کی فریادیں سنتے ہیں. کین یو امیجن، سننے والا دراصل اللہ ہے، یہ لوگ انسانوں کی طرف اس چیز کو منسوب کرتے ہیں، انسان سنتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ یہ وہی خیال ہے نا اپنا، حقیقت کچھ نہیں، نام رکھ لیا تم نے خود، اس نام کے اندر حقیقت نہیں ہے کوئی. وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے. یعنی یعصرون صرف پھلوں کا رس نہیں بلکہ تیل نچوڑنا بھی ہوتا ہے، جیسے زیتون سے تم تیل نچوڑو گے اور پھلوں سے، انگوروں سے رس نچوڑو گے. یعنی خوب ہریالی ہوگی، سبزہ ہوگا، اچھے دن آ جائیں گے. بالکل ایکوریٹ تعبیر تھی. اب یہ شخص یہ تعبیر معلوم کر کے واپس جاتا ہے دربار میں اور بادشاہ کو بتاتا ہے. بادشاہ کو بات لگتی ہے کہ یہ بات تو بالکل درست ہے، تعبیر صحیح معلوم ہوتی. اور یوں اللہ تعالی صرف بادشاہ نہیں، بادشاہ کے سارے درباریوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا نام پیدا کر دیتا ہے. ایک واقعہ ان کی ساری سچائی اور حیثیت ہستی کو واضح کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں، بادشاہ کا یہ جو خواب تھا یہ پورے ملک کا ایک ایشو بن گیا تھا. جیسے کوئی بھی ایک امپورٹنٹ، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے وزیر اعظم اور صدر اور ان لوگوں کی خبریں لگتی ہیں اور لوگ اتنے انٹرسٹ نہیں پڑتے. برطانیہ میں جہاں ابھی تک ٹوٹی پوٹی بادشاہت موجود ہے، آج بھی وہاں کے لوگوں کی دلچسپ خبریں کون سی ہوتی ہیں؟ کہ رائل فیملی نے
کیا کیا، وہ چھینک بھی آ جائے تو اخبار میں آ جاتا ہے کہ کیا گزر رہی ہے ان کی. اور لیڈی ڈائنا کی جو ڈیتھ تھی، اس پہ جو کچھ دنیا میں ہوا وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج بھی بادشاہوں کی ذات لوگوں کے لیے، کچھ ایکسپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد رائل فیملی کا ہر شخص جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کا کوئی بھی ایشو یا افیئر یا کچھ بھی لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے. تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ ترین خبر جو تھی وہ بادشاہ کی ذات پہ گزرنے والا کوئی بھی مسئلہ. اور یہاں بادشاہ کیا ہے؟ اس کا خواب ہے، اور یہ تو ایک بہت ہی بڑا ایشو بن گیا. ہر شخص کی زبان پہ بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، پتہ نہیں ہماری قوم پہ کیا ہونے والا ہے. ہر شخص کنسرن تھا نا، کیونکہ بادشاہ پہ آنے والی کوئی مصیبت ساری قوم کی مصیبت ہوا کرتی، اور خاص طور پر اہل دربار تو کان لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی نیوز آئے پتہ چلے کہ یہ ہو کیا رہا. اتنے میں ایک شخص جو قید خانے کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، جس کو کوئی یاد نہیں رکھے ہوئے، بالکل بھلایا جا چکا ہے، جب وہ اپنی بصیرت کے ساتھ ایک بہترین جواب دیتا تو ایک جواب دینا ان سب کے اوپر حاوی کر دیتا ہے، اس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان بن جاتا ہے. یوں اللہ تعالی اپنے مقرر وقت پر یوسف علیہ السلام کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، لیکن ایک وقت مقرر ہے، وقت سے پہلے نہیں. ہم نتائج وقت سے پہلے چاہتے ہیں اور جلدی چاہتے ہیں کہ آج ہی ہو جائے، آج بیج لگائے آج ہی پھل نکل آئے، یہ ہو نہیں سکتا. آج کا دن ہے آزمائش کا، صبر کا، کام کا، اور نتیجے کا دن ہے کل. جو شخص کل کا انتظار کر لیتا ہے وہ نتیجہ پا لیتا ہے، اور جو اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے وہ کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا.